بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے احمد میر زادے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، انسان دعا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں تقسیم کر سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ غصب، ظلم اور استکبار کے مقابلے میں استقامت جاری رہے گی۔ شہدائے استقامت سید حسن نصر اللہ اور سید ہاشم صفی الدین کی تدفین کی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی کا پیغام۔ ہم اپنے عہد پر باقی ہیں اور شہید حسن نصر اللہ کی راہ جاری رکھیں گے۔ حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم کا اعلان۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر، دیگر شخصیات اور استقامتی رہنماؤں کے بیانات۔ شہید سید حسن نصر اللہ کو خراج عقیدت، استقامت جاری رکھنے پر زور۔ اور پاکستان کے صوبہ گلگت بلتستان کے عوام نے بھی شہداء استقامت سید حسن نصر اللہ اور سید ہاشم صفی الدین کی تدفین کے موقع پر عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کر کے شہداء استقامت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی نے شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید سید ہاشم صفی الدین کے جنازے اور تدفین کی مناسبت سے ایک پیغام جاری کر کے فرمایا ہے کہ غصب، ظلم اور استکبار کے مقابلے میں استقامت جاری رہے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ دشمن کو جان لینا چاہیے کہ غصب، ظلم اور استکبار کے مقابلے میں استقامت ختم ہونے والی نہیں ہے اور منزل مقصود تک پہنچنے تک جاری رہے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے پیغام میں مجاہد کبیر سید حسن نصر اللہ اور سید ہاشم صفی الدین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے استقامت جاری رہنے پر تاکید فرمائی۔ شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید ہاشم صفی الدین کی تدفین کی مناسبت سے جاری ہونے والا رہبر انقلاب اسلامی کا یہ پیغام عراق میں آپ کے نمائندے اور لبنان پہنچنے والے رہبر انقلاب اسلامی کے نمائندہ وفد کے رکن حجت الاسلام سید مشتبہ حسینی نے پڑھ کر سنایا۔ آپ نے اپنے پیغام میں فرمایا کہ مجاہد کبیر اور علاقے میں استقامت کے سرپرست حضرت سید حسن نصر اللہ اعلی اللہ مقامہ اس وقت عزت کے عروج پر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا پاکیزہ جسم جہاد فی سبیل اللہ کی سرزمین پر سپرد خاک کیا جا رہا ہے اور ان کی روح اور راہ روز بروز پہلے سے زیادہ سربلندی کے ساتھ آگے بڑھے گی انشاءاللہ، اور اس راہ پر چلنے والوں کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید سید ہاشم صفی الدین کے جنازے کے اجتماع سے خطاب میں کہا ہے کہ ہم اپنے عہد پر باقی ہیں اور شہید حسن نصر اللہ کی راہ جاری رکھیں گے۔ حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ آج ہم اپنے تاریخی عرب اسلامی اور ملی رہبر کو الوداع کہنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، جس نے اپنا وعدہ وفا کیا اور ہمیں سربلندی عطا کی۔ انہوں نے کہا کہ شہید سید حسن نصر اللہ ایک مخلص، شجاع، صاحب بصیرت اور حکیم و دانا رہبر تھے اور انہوں نے امت اسلامیہ کو استقامت کا تحفہ دیا۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ شہید سید حسن نصر اللہ عوام کے عاشق تھے اور عوام ان کے عاشق تھے۔ انہوں نے شہید سے عہد کیا کہ ان کی امانت کی حفاظت کریں گے۔ شیخ نعیم قاسم نے شہید سید ہاشم صفی الدین کو بھی خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی خدمات کو ناقابل فراموش بتایا۔ انہوں نے حزب اللہ کو ناقابل شکست قرار دیا اور کہا کہ 75,000 اسرائیلی فوجی حزب اللہ کے سامنے پیش قدمی نہ کر سکے اور ہم استقامت جاری رکھیں گے اور امریکہ کو اپنے ملک پر تسلط کی اجازت نہیں دیں گے۔ بیروت کے کمیل شمون اسٹیڈیم اور اس کے اطراف میں لاکھوں کی تعداد میں موجود عقیدت مندوں نے اشکبار آنکھوں سے اپنے ہر دل عزیز رہنما سید استقامت حسن نصر اللہ کو الوداع کہا اور ان کے ساتھ تجدید عہد کیا۔ اتوار کی صبح سویرے سے ہی لبنانی عوام لبنان کے مختلف علاقوں سے شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید سید ہاشم صفی الدین کی نماز جنازہ میں شرکت اور ان دو عظیم شہدا کو الوداع کہنے اور ان کے ساتھ تجدید عہد کے لیے بیروت پہنچ گئے تھے۔ المنار نیٹ ورک کی رپورٹ کے مطابق لبنان کے مختلف علاقوں سے عوام نے نامساعد موسمی حالات کے باوجود شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید ہاشم صفی الدین کے جنازوں میں شرکت کی، جبکہ دنیا کے 80 سے زیادہ ممالک کے وفود نے بھی شرکت کی اور غم و اندوہ کے ساتھ ان دو عظیم شہدا کو الوداع کیا۔ شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید ہاشم صفی الدین سے قلبی لگاؤ رکھنے والے اور محبت کرنے والے جوق در جوق بیروت پہنچے تاکہ ان کے ساتھ وفاداری کا ثبوت پیش کر سکیں اور ایک ایسے منظر کا حصہ بنے جو لبنان کی تاریخ میں سنہری حرفوں میں لکھا جائے گا۔ شدید سردی اور برف باری ان محبت کرنے والوں کو مزاحمت کے شہیدوں کے ساتھ تجدید عہد کرنے سے نہیں روک سکی۔ واضح رہے کہ لبنان میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ 27 ستمبر 2024 کو بیروت کے جنوبی مضافات میں اسرائیلی فضائی حملے کے دوران شہید ہو گئے تھے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کے ذریعے کیے گئے اس حملے میں بیروت میں حزب اللہ کے مرکزی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس حملے کے نتیجے میں حزب اللہ کے کئی سینئر کمانڈر اور سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کے ڈپٹی کمانڈر آپریشنز جنرل عباس نیل فروشان بھی شہید ہو گئے تھے جو جائے وقوع پر موجود تھے، جبکہ لبنان میں حزب اللہ کی ایگزیکیوٹو کونسل کے سربراہ شہید سید ہاشم صفی الدین 4 اکتوبر کو بیروت کے جنوبی مضافات میں اسرائیلی فضائی حملے کے دوران شہید ہوئے تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے شہید استقامت سید حسن نصر اللہ کی تدفین کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہم اپنے عہد پر قائم ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق شہید استقامت سید حسن نصر اللہ اور ہاشم صفی الدین کے جلوس جنازہ کے موقع پر ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہم نے جو عہد کیا ہے اس پر قائم ہیں۔ عربی اور فارسی زبانوں میں جاری ہونے والے اس پیغام میں صدر پزشکیان نے کہا کہ لبنانی قوم کو اپنے بہادر مجاہدین، بالخصوص شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید ہاشم صفی الدین پر فخر ہے۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں لکھا کہ لبنان کی عظیم قوم کو اپنے تمام شجاع اور دلیر فرزندوں پر فخر کرنا چاہیے، ایسے دلیروں پر جو اپنے عہد پر قائم رہے اور قوم کی عزت و شرافت کا دفاع کیا یہاں تک کہ راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بھی جو شہداء استقامت سید حسن نصر اللہ اور سید ہاشم صفی الدین کے جلوس جنازہ میں شرکت کے لیے بیروت گئے تھے، کہا کہ آج کی تدفین ثابت کر دے گی اور پوری دنیا دیکھے گی کہ استقامت زندہ ہے، حزب اللہ زندہ ہے اور اپنے اہداف کی وفادار اور اس کی پابند ہے۔ سید عباس عراقچی نے تاکید کے ساتھ کہا کہ استقامت کا راستہ جاری رہے گا اور جس طرح اب تک بہت سی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اسی طرح حتمی اور مکمل کامیابی بھی حاصل کرے گی۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ شہید حسن نصر اللہ کی تدفین میں ہماری شرکت استقامت کی حمایت اور ایران اور لبنان کے اتحاد کا واضح ثبوت ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے لبنان اور اسلامی استقامت کے ساتھ ایران کی یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لبنان جلد استحکام اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ بیروت میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج مجھے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ بیروت پہنچنے کا اعزاز حاصل ہوا، جس میں رہبر انقلاب اسلامی کے دفتر، حکومت، عدلیہ اور پارلیمنٹ کے نمائندے، ثقافتی شخصیات اور شہدا کے اہل خانہ شامل ہیں۔ محمد باقر قالیباف نے کہا کہ صہیونی حکومت یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ جنوبی لبنان پر حملہ کر کے پورے ملک پر قبضہ کر لے گی اور حماس اور حزب اللہ کو تباہ کر دے گی، لیکن آج صہیونی حکومت کو شرمناک شکست ہوئی ہے اور غزہ کے عوام دوبارہ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ شہید استقامت سید حسن نصر اللہ کی تدفین کے موقع پر بھی جا رہے صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے بیروت کی فضاؤں میں پروازیں انجام دی ہیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی اور ڈرون طیاروں نے عین اس وقت جب شہید استقامت سید حسن نصر اللہ اور سید ہاشم صفی الدین کی تدفین کا عمل انجام پا رہا تھا، بیروت کی فضاؤں میں نہایت کم اونچائی پر پروازیں انجام دیں اور ساؤنڈ بیریئر توڑے۔ المیادین کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان میں القلیلہ اور انصار علاقوں کو بھی بمباری کا نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ لبنان میں حزب اللہ کے شہید سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ ایک مثالی اسلامی رہنما اور ایک با اثر علاقائی اور عالمی شخصیت تھے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سیکرٹری یاسر الحوری نے ایک انٹرویو میں کہا کہ شہید سید حسن نصر اللہ ایک منفرد اسلامی شخصیت اور ایک بہادر اور دلیر رہنما تھے اور اسلامی اور عرب امہ اور جہاد و مزاحمت کا محور ایک عظیم شخصیت سے محروم ہو گیا ہے۔ یاسر الحوری نے کہا کہ حزب اللہ کی فورسز اور امت اسلامیہ کے جوان بغیر کسی ہچکچاہٹ کے امت اسلامیہ کے عظیم شہید سید حسن نصر اللہ کے عظیم راستے پر گامزن رہیں گے اور تاریخ کے اوراق میں عظیم فتوحات درج کریں گے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سیکرٹری نے مزید کہا کہ لبنان کی اسلامی مزاحمت نے سید حسن نصر اللہ کی قیادت میں میدان جنگ میں جہاد و مجاہدت کے ساتھ ساتھ ملت اسلامیہ میں بیداری پیدا کی اور انہیں حقیقی دشمن سے روشناس کرایا اور اس طرح خطے میں دشمن اور اس کے کرائے کے قاتلوں کی سازشوں کو بڑی حد تک شکست سے دوچار کیا۔ پاکستان کے صوبے گلگت بلتستان کے عوام نے بھی شہداء استقامت سید حسن نصر اللہ اور سید ہاشم صفی الدین کی تدفین کے موقع پر عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کر کے شہداء استقامت کو خراج تحسین پیش کیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق گلگت بلتستان کے شہر اسکردو کے ہزاروں افراد نے شہید سید حسن نصر اللہ کی یاد میں اجتماع کیا، جس میں بڑی تعداد میں نوجوانوں، علماء اور سیاسی شخصیات سمیت عوام کے مختلف طبقات نے شرکت کی۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے شہید استقامت سید حسن نصر اللہ کی شخصیت اور بے مثال خدمات پر روشنی ڈالی اور کہا کہ شہید سید حسن نصر اللہ استعمار اور تسلط پسندی کے مقابلے میں استقامت اور اتحاد اسلامی کی علامت تھے، اور استقامتی محاذ پر آپ کی جد و جہد عالمی سطح پر مسلم اقوام اور حریت پسندوں کے لیے ایک عظیم افتخار کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن، نور کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور کی باتیں، کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں، اعتراف اعتراف قصور کی باتیں کر مدینے کی بات اے واعظ کر مدینے قصور کی باتیں چھوڑو قصور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں بے کہے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید
سامین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے بچوں سے عدالت سے پیش آؤ جس طرح سے تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ نیکی اور محبت میں مساوات کے ساتھ سلوک کیا جائے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، زندگی میں انسان کے احساسات اور صاحب نظر افراد کی تحقیقات کی بنیاد پر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مذہب انسان کی زندگی میں بے حد زیادہ اہمیت کا حامل ہے. انسانی زندگی کے لیے ایک حقیقت اور ایسی چیز ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے. عقل انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حیوانی زندگی سے نکل کر ایک مہذب معاشرے اور پرامن زندگی کے حصول کے لیے اسے کسی چیز کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سہارا زندگی کے پیچیدہ راستوں پر مذہب کی صورت میں شمع بن کر اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور کامیاب مہذب اور پرسکون زندگی گزارنے میں اس کا معاون بنتا ہے. جس کا کوئی مذہب نہ ہو اس کی زندگی بے معنی سی ہوتی ہے، جبکہ جو افراد مذہب سے وابستہ ہوتے ہیں ان کی زندگی کا کوئی مقصد اور مفہوم ہوتا ہے. مذہب کے راستے پر چلتے ہوئے جب انسان خوش شناسی کی منازل طے کرتا ہے تو وہ اپنے رب کو تلاش کر لیتا ہے. مذہب ایک عقلی ضرورت ہے، اور عقل انسان کی زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے، لیکن مذہب کی جگہ نہیں لے سکتی. اگر ہم مذہب کو قبول نہ کریں تو مجبور ہوتے ہیں کہ عقل کو ملامت کریں، اس لیے کہ عقل کسی بھی ایسی بات کو نہیں مانتی جس کے پیچھے کوئی معقول علت نہ ہو. انسانی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی. انسان فطری طور پر آزادی چاہتا ہے، اپنی تمام تمناؤں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، دولت اور شہرت کا بھوکا ہوتا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو تقریباً سبھی انسانوں میں پائی جاتی ہیں، اور اس کا کوئی بدل اور اس میں کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہوتی ہے. مذہب انسان کی زندگی کے ہر میدان میں رہنمائی کرتا ہے اور انسان کو درپیش مسائل کا قابل اعتماد حل پیش کرتا ہے۔ مذہب سے وابستہ ہونے کے بعد انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے حقیقی خالق کو پہچان سکے، اور خدا سے وابستہ ہو کر انسان کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ ایک مصنف کے مطابق یہ ممکن ہے کہ مذہب کسی سائنسی مضمون کا درس نہ ہو، مذہب شاید فزکس اور کیمسٹری کا درس نہ ہو، جس سے انسان کی آسانی کے لیے نت نئی اختراعات سامنے آتی ہیں، مگر مذہب کی وجہ سے انسان نے اس راستے پر قدم بڑھایا ہے جو اس کی زندگی میں آرام، سکون اور آسائش لاتا ہے۔ مذہب انسان کی زندگی میں ایک اعتدال لا کر دنیاوی اور اخروی زندگی کے رشتے میں ایک پیوند لگا سکتا ہے۔ مذہب انسان کے وجود میں ایک تحرک ایجاد کرتا ہے تاکہ وہ اپنی بقا کی پختگی کے لیے غور و خوض کرے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے راستے تلاش کرے۔ انسان در حقیقت دو قوتوں کے درمیان گھرا ہوا ہوتا ہے، جن میں سے ایک خوبی اور نیکی اور انصاف، مساوات، محبت اور بخشش کا درس دیتی ہے۔ انسان خوشبختی کا طلبگار ہوتا ہے اور ایک راہ کا انتخاب کرتا ہے، جس راستے کا انتخاب صاحب نظر افراد اور علماء نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ کمال مقاصد کے حصول کے لیے صرف واحد راستہ مذہب کے ساتھ وابستہ ہونے کے بعد ہی سامنے آتا ہے، مگر ایسا مذہب جو خرافات سے پاک ہو، وہ مذہب جسے اختیار کرنے سے انسان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ولیم جیمز کے مطابق انسان کی پریشانیوں کی مؤثر ترین دوا دین ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سلمان علی حیدری صاحب کریم پور جلال پور امبیڈکر نگر یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے تمام پروگرام ہم کو پسند ہیں، کیونکہ میرے لیے گویا یہ ایک مدرسہ ہے۔ میں نے بہت کچھ ریڈیو تہران سے سیکھا ہے۔ صبح امید میں برادر عالی وقار حسین اختر صاحب بہت عمدہ عمدہ مطالب پیش کرتے ہیں اور قرآن و احادیث کے مطالب کو بہت اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں۔ اسلام کی معرفت، خلقت کی رانائیاں، اسوہ بشریت جیسے پروگرام بھی معلومات کا خزانہ ہیں، اور مناسبتی پروگرام بھی بہت معیاری ہوتے ہیں۔ آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ اور سامعین محترم سلمان علی حیدری صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کیا ایک شخص کے لیے یہ ممکن ہے کہ اسے ویل مچھلی نگل لے اور وہ اپنی آپ بیتی سنانے کے لیے زندہ رہے؟ سائنس کا جواب نفی میں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ برطانوی ملاح جیمز بارٹلی کو ویل مچھلی نے نگل لیا مگر وہ زندہ رہا۔ اس حیرت انگیز واقعے کا یہ پہلا دستاویزی ثبوت برطانوی بحریہ کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ ملاح کی حیثیت سے جیمز کا وہ پہلا سفر تھا۔ اس کا مچھلیاں پکڑنے والا جہاز ستارہ مشرق موافق ہواؤں کی وجہ سے تیز رفتاری سے چل رہا تھا۔ وہ جنوبی اوکیانوس میں فاکلینڈ کے جزیروں سے 100 میل مشرق کی طرف تھا۔ فروری 1891 کی کوئی تاریخ تھی۔ اچانک جیمز نے چلانا شروع کر دیا، ویل مچھلی وہاں پھنکار رہی ہے۔ یہ مچھلی ان سے نصف میل کے فاصلے پر ستایاب پر ابھری تھی۔ جہاز نے بعد بان ڈھیلے کر دیے۔ مچھلیاں پکڑنے والے مچھیرے 3 کشتیوں میں سوار ہو گئے تاکہ ویل مچھلی کا شکار کر سکیں۔ جیمز بارٹلی کی لمبی کشتی سب سے پہلے ویل مچھلی کے قریب پہنچی۔ مچھیرے آہستہ آہستہ چپو چلا کر اپنی کشتیاں ویل مچھلی کے قریب لے گئے، پھر انہوں نے برچھیوں سے ویل پر کاری ضرب لگائی۔ بارٹلی اور اس کے ملاح ساتھی غیظ و غضب سے بھری ویل مچھلی سے پیچھے ہٹے تاکہ وہ اس کی دم سے بچ سکیں۔ ویل مچھلی کی دم پانی پر لگتی تو جھاگ کے چھینٹے اڑنے لگتے۔ وہ تیر اور بھالوں سے زخمی ہو کر تڑپ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو ایسا دکھائی دیتا تھا کہ قسمت ملاحوں کا ساتھ دے رہی ہے۔ ویل نے سمندر میں غوطہ لگایا اور پیچھے کے دم سے 500 فٹ لمبی لہر پیدا ہوئی، اور پھر خلاف توقع یہ لہر ختم ہو گئی۔ یہ اچھا شگون نہیں تھا۔ مچھلی اوپر آ رہی تھی، اب زندگی اور موت کا سوال تھا۔ ملاح اپنی اپنی کشتیوں پر مستعد ہو گئے تاکہ بوقت ضرورت خود کو کسی متوقع حملے سے دور لے جا سکیں۔ پھر اچانک سمندر پھٹ پڑا۔ ویل کے دوبارہ نمودار ہونے پر زبردست لہر پیدا ہوئی اور وہ جسمانی کرب سے بے چین ہو کر اچھلی۔ خون کی وجہ سے سمندر کا پانی بھی سرخ ہو گیا۔ جہاز نے کشتیوں کے ملاحوں کو اوپر کھینچ لیا، لیکن دو ملاح غائب تھے، جن میں سے ایک جیمز باٹلی تھا۔ جہاز پانی کے اتار چڑھاؤ میں ڈوب رہا تھا۔ اس منحوس دن سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے مچھلی جہاز سے 400 گز کے فاصلے پر سطح سمندر پر ابھری۔ ملاحوں نے جلدی سے ایک رسے کا بندوبست کیا، پھر وہ اسے رسے سے باندھ کر آہستہ آہستہ کھینچ کر جہاز کے قریب لے آئے۔ گرم موسم کے پیش نظر مچھلی کو چیرنا پھاڑنا ناگزیر تھا، لیکن ان کے پاس ایسے ذرائع نہیں تھے جن سے ہزاروں ٹن وزنی ویل کو جہاز پر لادا جا سکتا، اس لیے انہوں نے سمندر ہی میں اس کی کھال اتارنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ چربی حاصل کر سکیں۔ یہ خطرناک کام تھا کیونکہ سمندر میں خون پھیلنے سے کئی شارک مچھلیاں موقع پر پہنچ کر ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی تھیں۔ رات کے 11 بجے سے پہلے جب جہاز کے تھکے ماندے ملازم لالٹینوں کی روشنی میں ویل کا میدہ اور جگر نکال کر جہاز کے عرشے پر رکھ رہے تھے، تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میدے میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی زیرو سانس لے رہی ہو۔ چنانچہ جہاز کا کپتان جلدی سے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے میدے میں سوراخ کیا۔ اس سوراخ سے بوٹ پہنے ہوئے انسانی پاؤں نظر آئے، اور پھر جلد ہی انہوں نے گمشدہ ملاح جیمز باٹلی کو ویل کے پیٹ سے نکال لیا۔ وہ بے ہوش اور بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا، لیکن ابھی زندہ تھا۔ ڈاکٹر نے حکم دیا کہ باٹلی کے جسم پر سمندر کے پانی کی ایک بالٹی ڈالی جائے۔ باٹلی ہوش میں آنے کے بعد ہزیان میں آل فال بکنے لگا۔ اس کے بعد تقریباً 2 ہفتے تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا، جیسا کہ ڈاکٹر نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا اور تمام ملاحوں کے اس پر دستخط تھے۔ باٹلی کے ہوش و آواز درست ہونے لگے، پھر کہیں 1 ماہ بعد وہ اپنی آپ بیتی سنانے کے قابل ہو سکا۔ اس نے بتایا کہ جب اس کی کشتی غرق ہونے لگی تو ہوا میں اچھلا اور پھر سمندر میں گر گیا۔ سمندر کے پانی میں ویل نے اپنا محیب منہ کھولا ہوا تھا اور وہ آہستہ آہستہ اس کے حلق میں اتر گیا۔ جب ویل اسے نگل رہی تھی تو وہ خوب چلایا۔ ویل کے جبڑوں سے گزرتے ہوئے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے چاقو چبھوئے جا رہے ہوں۔ اس کے بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی پھسلن سے نیچے لڑک رہا ہے، اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا اور اسے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ کپتان کے کیبن میں وہ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہوش میں آیا۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں 15 گھنٹے رہا۔ اس عرصے میں اس کے جسم کے تمام بال گر گئے اور اس کی جلد غیر معمولی طور پر سفید ہو گئی، اور وہ ہمیشہ کے لیے تقریباً اندھا ہو گیا۔ اس نے بقیہ زندگی اپنے وطن میں گزار دی۔ دنیا کے اکثر حصوں سے ڈاکٹرز اسے دیکھنے کے لیے اور اس کی محیر العقول آپ بیتی سننے کے لیے آتے رہے۔ وہ اس حادثے کے 18 سال بعد تک زندہ رہا، اور اس کے مقبرے پر اس کی آپ بیتی درج ہے، اور آخر میں لکھا ہے، جیمز باٹلی 1870 سے 1909 تک، یونس ثانی۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 6 اسفند، 25 شعبان اور 24 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اسفند سن 1362 ہجری شمسی کو سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کے ایک ممتاز اور اہم کمانڈر حمید باقری شہید ہوئے۔ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف عراقی مسلط کردہ جنگ کے دوران، جو سن 1980 میں مسلط کی گئی تھی، شہید ہوئے تھے۔ حمید باقری نے عراقی صدامی فوج کے مقابلے میں ایرانی جانبازوں کی کامیابی میں مؤثر کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے جزائر مجنوں میں خیبر کارروائی کے دوران متعدد کامیابیاں حاصل کی تھیں، اور یہیں وہ شہید ہوئے۔ پچیس شعبان سن 137 ہجری قمری کو عالم اسلام کی ایک اہم شخصیت اور ایرانی سردار ابو مسلم خراسانی کو عباسی خلیفہ منصور کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔ ابو مسلم خراسانی ستمگر اور ظالم اموی حکام کے خلاف خراسان میں تحریک چلانے والوں کی قیادت کر رہے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں اکثر شہروں اور دیہاتوں کے لوگ ان کی تحریک میں شامل ہو گئے۔ اس طرح اموی حکمرانوں کی حکومت کے خاتمے اور عباسیوں کے برسر اقتدار آنے کا راستہ ہموار ہو گیا۔ اس دوران ابو مسلم خراسانی کافی طاقتور ہو چکے تھے، جس سے عباسی خلیفہ وقت کو خوف محسوس ہوا اور اس نے ایک سازش کے ذریعے انہیں قتل کروا دیا۔ پچیس شعبان سن 737 ہجری قمری کو ایران کے شمال مشرقی شہر سبزوار میں منگول حکمرانوں کے خلاف سربے داران تحریک کامیاب ہوئی، اور اسی نام سے ایک شاہی خاندان کی بنیاد رکھی گئی۔ سربے داران ایک گروپ تھا جس نے منگولوں کے ظلم و ستم کے خلاف تحریک شروع کی۔ ان افراد کی قیادت شیخ خلیفہ، شیخ حسن جوری اور عبد الرزاق جیسے مجاہد علماء نے کی۔ تحریک چلانے والوں کا نعرہ یہ تھا کہ یا ظالم کو ختم کر دیں گے یا دار پر چڑھ جائیں گے۔ اسی بنا پر ان کا نام سربے داران پڑ گیا۔ سربے داران نے تقریباً نصف صدی تک ایران کے شمال مشرقی علاقوں پر حکومت کی۔ آخرکار تیمور گورکانی نے سن 788 ہجری قمری میں ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ چوبیس فروری سن 1304 عیسوی کو مشہور مسلمان سیاح اور جغرافیہ داں ابو عبداللہ شرف الدین بن محمد پیدا ہوئے۔ وہ تاریخ میں ابن بطوطہ کے نام سے معروف ہیں۔ وہ مراکش کے ایک شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ 22 سال کی عمر میں پہلی بار حج کے قصد سے سفر کے لیے نکلے، جس کے بعد انہوں نے بہت سے علاقوں کا سفر کیا اور اسی شوق سیاحت میں افریقہ، روس، ترکی، جزائر شرق الہند، چین، ہندوستان، افغانستان، ایران، عراق، شام اور فلسطین کا چپا چپا چھان مارا۔ ابن بطوطہ نے اپنی زندگی کے 28 برس سیاحت میں بسر کیے اور 75,000 میل کا سفر طے کیا۔ انہوں نے اپنے سفر کے حالات عجائب الاسفار فی غرائب الدیار نامی کتاب میں درج کیے ہیں۔ فروری سن 1848 عیسوی کو فرانس میں عبوری حکومت کا آغاز ہوا۔ یہ حکومت فرانس کے بادشاہ لوئی فلپ کی معزولی اور ان کے برطانیہ میں پناہ گزین ہونے کے بعد برسر اقتدار آئی تھی۔ فرانس کی تاریخ میں اس حکومت کو صحافیوں کی حکومت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس حکومت کے اہم رکن جمہوریت کے حامی 11 نامہ نگار تھے۔ فرانس کے مشہور شاعر اور مصنف الفونس ڈی مارٹن بھی اس حکومت کے ایک رکن تھے۔ یہ حکومت صرف 4 سال تک باقی رہی اور اس کے بعد ختم ہو گئی۔ بیس فروری سن 1960 عیسوی کو پاکستان کے دارالحکومت کا نام اسلام آباد تجویز کیا گیا۔ سن 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو کراچی ملک کا دارالحکومت بنا، تو کراچی دارالحکومت کے تمام تقاضے پورے نہیں کرتا تھا۔ اکتوبر 1958 میں مارشل لا نافذ ہونے کے بعد فروری 1959 میں ایک کمیشن تشکیل دیا گیا، جسے ملک کے نئے دارالحکومت کے لیے نئے مقام کے انتخاب کی ذمہ داری سونپی گئی، جس کے توسط سے سطح مرتفع پوٹھو ہار پر مرگلہ پہاڑوں کے دامن میں 906.5 مربع کلومیٹر کا علاقہ ملک کے نئے دارالحکومت کے لیے منتخب کیا گیا۔ 19 جون 1959 کو اس وقت کے صدر ایوب خان نے اس فیصلے کا اعلان کیا اور ایک یونانی فرم میسرز ڈاکسائڈز ایسوسیٹس کو اس نئے شہر کی منصوبہ بندی کی ذمہ داری سونپی، اور 8 ستمبر 1959 کو شہر کی تعمیر کے لیے کی کیپیٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کا اعلان کیا۔ اس وقت تک اس نئے دارالحکومت کا نام نہیں رکھا گیا تھا۔ 24 فروری 1960 وہ دن تھا جب پاکستان کے اس نئے دارالحکومت کا نام اسلام آباد رکھا گیا۔ اکتوبر 1960 میں اس شہر کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ بیس فروری سن 1965 عیسوی کو اے آر خاتون نے انتقال کیا۔ محترمہ اے آر خاتون اردو کی ایک معروف ناول نگار تھیں۔ اصل نام امت الرحمان خاتون تھا۔ وہ سن 1900 میں دہلی کے ایک علاقے کوچے چیلان میں پیدا ہوئی تھیں۔ چونکہ اس زمانے میں لڑکیوں کو تعلیم دلوانا معیوب سمجھا جاتا تھا، اس لیے جو کچھ سیکھا اور لکھا پڑھا سب اپنے شوق اور جستجو کا نتیجہ تھا۔ اپنے لکھنے لکھانے کا سلسلہ انہوں نے مضمون نگاری سے شروع کیا، جو وقتاً فوقتاً رسالہ عصمت میں شائع ہوتے رہے۔ 1929 میں انہوں نے پہلا ناول شمع تحریر کیا، دوسرا ناول تصویر شائع ہوا، تو اس کے بعد سے اے آر خاتون کے ناولوں کی قطار لگ گئی۔ افشان، چشمہ حالہ اور رمانہ ان کے ایسے ہی چند ناول ہیں جنہوں نے شائع ہوتے ہی دھوم مچا دی۔ ان کے ناولوں کی بساط خاصی وسیع ہوتی ہے، جس میں بر صغیر کے مسلمان معاشرے کی تہذیبی اور اخلاقی اقدار کی بنتی بگڑتی صورتحال صاف دکھائی دیتی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد محترمہ اے آر خاتون پاکستان چلی گئیں اور یہیں 24 فروری 1965 کو لاہور میں انتقال کر گئیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروں کے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سن رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولاتخذ معينا حين برأ السماوات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا، اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی، اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے. زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز, اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگو ہیں اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں, اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے. بس تیرے لیے حمد ہے لگاتار سلسلے وار اور بار بار استوار, اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو. اے معبود, میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی, درمیانی حصے کو فائدہ بخش اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے, اور اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا اول فریاد اوسط بیتابی اور آخر تکلیف دے ہو. اے اللہ, وہ نظریں جو میں نے کیں, وہ تمام وعدے جو میں نے کیے, اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکی, ان پر تجھ سے بخشش کی طالب ہوں اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے, کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو, چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعزاء اور اولاد کے بارے میں ہے, یا میں نے اس کی غیبت کی یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا, یا خود پسندی یا بیزاری یا خود نمائی یا تعصب کا برتاؤ کیا, وہ غائب ہے یا حاضر ہے یا زندہ یا مردہ ہے, تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا اور دسترس سے باہر ہے. بس اے حاجات کے مالک, کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں, میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما, اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما اور مجھ پر مہربانی فرما. بے شک بخش دینے سے تیرا کچھ نقصان نہیں اور عطا کرنے میں تجھے تکلیف نہیں ہوتی. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے, اے معبود, ہر دوشنبے کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی عطا فرما کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما, اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت دے. اے وہ جو معبود ہے اور جس کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں.